بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور حسب معمول ہمارے ساتھ محمد رفیع مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں دین کے مختلف موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں, تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. تو رفیع صاحب, میرے ذہن میں آج جو حدیث ہے وہ اس کا مضمون یا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے یا جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن پھر اللہ کا نوشتہ اس پر غالب آتا ہے. حدیث کے الفاظ میں اللہ کا نوشتہ اس پر غالب آتا ہے اور وہ ایسے اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہنمی بن جاتا ہے, اور وائس ورسا کہ پھر ایک آدمی جو بہت برے اعمال کرتا ہے اور جہنم کا قریب قریب حقدار ہو جاتا ہے, اور پھر اللہ کا نوشتہ غالب آتا ہے اور پھر وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو پہلے تو آپ اس حدیث کی اتھینٹیسٹی کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ہماری فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث مستند حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے, تو اس کی سند کے حوالے سے تو کوئی شک نہیں. مضمون کو درایتاً دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی غلطی نہیں, البتہ الفاظ سے بعض الجھنیں ہوتی ہیں پیدا, جو بھی سرسری طور پر یا سطحی طور پر دیکھے آدمی, وہ اگر آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں.
وہ مجھے خوشی ہوئی آپ نے فرمایا کہ سطحی طور پر, اس کا مطلب ہے اس کی گہرائی میں اترے تو اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو پہلے تو یہ فرمائیے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نیک ہے اور نیکی کرتا چلا جا رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس میں ایمان بھی ہوگا, وہ نیک کام کر رہا ہے, لیکن پھر نوشتہ الہی بظاہر دیکھا جائے تو وہ اس کی وجہ سے سارا معاملہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح دوسرا معاملہ کہ وہ برا ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس کا کردار برا ہے تو وہ یہاں تک پہنچا نا جہنم میں, اور پھر اللہ کا نوشتہ, تو اس میں ڈیسیسیو لگتا ہے نوشتہ الہی ہے, انسان کا اختیار تو ہے نہیں اس میں.
یہ جو الفاظ ہیں نا وہ تو خدا کی قدرت یا خدا کا علم جو ہے اس کے بیان کے حوالے سے الفاظ تو حدیثوں میں اکثر اس طرح کے آتے ہیں. جب تقدیر سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں تو اس میں اسلوب یہ ہم کئی حدیثوں میں دیکھتے ہیں, قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں, اس کا بھی ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ نوشتہ الہی غالب آنے کا مطلب کیا ہے, یہ اصل چیز یہ ہے. حدیث کے الفاظ کو میں ذرا پہلے بیان کر دوں تاکہ وہ ذہن میں رہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے, نیک اعمال کرتے کرتے وہ جنت کے دروازے تک جا پہنچتا ہے, حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اچھا. ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, پھر اس پر نوشتہ الہی غالب آتا ہے اور وہ وہاں سے مڑ جاتا ہے. اچھا. اور دوزخیوں کے سے اعمال شروع کر دیتا ہے, برے اعمال شروع کر دیتا ہے, اور وہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ دوزخ میں جا گرتا ہے. اسی طرح ایک آدمی برے اعمال کرتا کرتا یعنی کہ دوزخ کے قریب جا پہنچتا ہے, اسی طرح ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے اور دوزخ کے دروازے میں, لیکن نوشتہ الہی غالب آتا ہے اور وہ پھر نیک اعمال شروع کر دیتا ہے. نیک اعمال شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں جا داخل ہوتا ہے. الفاظ اس کے یہ ہیں, بخاری کی حدیث ہے, اور اس کے اگر رقم آپ جاننا چاہیں تو 74 نمبر ہے اس کا حدیث کا. تو یہ جو پہلو ہے نوشتہ الہی غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا, خدا نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے علم سے لکھا ہے. یعنی کہ انسان پیدا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا چونکہ جانتا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس کی تقدیر میں کیا ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ یہ کیا کرے گا, اس کو جب مواقع ملیں گے تو یہ کیا کرے گا, تو وہ خدا نے سارا لکھا ہوا ہے, یعنی لوح محفوظ میں کہہ لیں. تو وہ جو لکھا ہوا ہے وہ کھلتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہ نیک ہے, وہ کرتا کرتا اتنے اعمال نیک کرتا ہے کہ ان نیک اعمال کے حوالے سے ہم اسے جنتی سمجھنے لگ جاتے ہیں.
یہ ہمارا فہم ہے,
یہ ظاہر ہے کہ ہم انسان کی آبزرویشن ہے, لیکن وہ جب وہ قریب پہنچتا ہے تو اس کی حقیقت کھلتی ہے. نوشتہ الہی غالباً کا مطلب ہے کہ اس کے حوالے سے اللہ کا علم جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ اس کو ایک برے انسان کے طور پہ جانتا ہے خدا, تو اس کے اندر کی وہ برائی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے اور وہ نیکی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ کر پھر برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے. پہلے بھی وہ اپنے اختیار و ارادہ کے ساتھ یعنی نیکی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا, اب وہ اختیار و ارادہ کے ساتھ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے. نہ جبر پہلے تھا نہ بعد میں ہے, نہ اس کا یہ جو ٹرن ہے اس کے اندر کوئی جبر ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خدا اس کو جانتا تھا, تو اسی کو بیان کیا گیا کہ خدا کا لکھا ہوا, خدا کا علم غلبہ پاتا ہے. آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ خدا کا علم کھلتا ہے کہ اچھا اچھا یہ آدمی تو ایک برا آدمی تھا, یہ کچھ فیکٹرز تھے, کچھ وجوہات تھیں, کچھ حالات تھے, کچھ ماحول تھا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ڈگر پر چل رہا تھا. اور ہم یہ جانتے ہیں ایک آدمی کا اچھے ماحول میں ہے تو وہ کچھ چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا فی الواقع وہ اسی ٹائپ کا ہے؟ نہیں, انسان کی حقیقت بڑی ہی ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ یہ تو مختلف آزمائشوں سے کھلتی ہے.
جی, آزمائشوں,
یعنی بندہ خود نہیں جانتا ہوتا. قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے نا کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. حالا بندہ کہتا نہیں میں نے تو پروگرام بنایا ہوا ہے, اپنی ٹیبل پہ لکھا ہوا ہے کہ کل میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, بلکہ ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے 11 بجے یہ اور 12 بجے یہ کرنا ہے. لیکن یہ بات کہ کیا وہ ایسا ہی کرے گا, اللہ نے کہا وہ نہیں جانتا. اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے جو صحیح بھی نکل آتا ہے, غلط بھی نکل آتا ہے. اور آگے ہے کہ ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. یہ خدا کے علم کا غلبہ ہے,
یعنی کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے جو اس پر نافذ ہوتا ہے, یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ بتا رہے ہیں,
اس کے بارے میں جانتا ہے. اور یہ حدیث ہمیں, بلکہ یہ بہت اہمیت ہے اس حدیث کی, کہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص جو آپ کو نیک نظر آ رہا ہے تم اسے حتماً یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیک ہے, تم اس کی حقیقت نہیں جانتے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آزمائشوں کے بھی درجات ہوتے ہیں نا. بچپن میں انسان کیسا لگتا ہے, جوانی میں جب اس کے اندر کچھ خواہشات جذبات زور پکڑتے ہیں, اب اس کی شخصیت کیسے کھلتی ہے, ادھیڑ عمر میں, بڑھاپے میں وہ شخص کیسا, اس کا کیا روپ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا یہ ایک حقیقت ہے, انسان کا باطن آہستہ آہستہ مختلف معاملات میں, مختلف اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یہ حدیث اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ وہ حقیقت خدا کے علم میں ہوتی ہے, وہی کھل جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اچھا نظر آتا تھا اچھا نہیں ہے, برا نظر آتا تھا برا نہیں ہے. دراصل
تو شاید اسی لیے وہ دعا بھی کی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی دہلیز تک استقامت دے اور ہم نیک رہیں اور ہر آزمائش میں پوری اتریں, کیونکہ معلوم نہیں کس وقت انسان پلٹ جائے کسی بھی طرف.
ہاں, کوئی بھی وجہ ایسی بن جائے. وہ یہ دعا جو ہے نا یہ تو انسان کے اندر جو کمزوری پائی جاتی ہے اس کے احساس سے اٹھتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں شیطان کے کسی دھوکے میں آ جاؤں یا کوئی دنیا کی ترغیبات جو ہیں وہ مجھ پر غلبہ پا لیں اور میں کمزوری دکھا جاؤں اور میں کسی دلدل میں پھنس جاؤں یا برے حالات میں گھر جاؤں. تو اس وجہ سے پھر گویا کہ یہ میں اس میں ایک نیکی چاہتا ہوں, نیکی پہ قائم رہنا چاہتا ہوں لیکن میں برائی اختیار نہ کر بیٹھوں. اس میں نوشتہ الہی کا معاملہ الگ ہوگا. یہ دعا تو انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے کر رہا ہے اور وہ خدا کی مدد چاہتا ہے.
اچھا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا, بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. لیکن میں ایک دوسرے اسپیکٹ سے آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ اس پر غور فرمائیں, ہماری رہنمائی کہ آخر حدیث میں کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسے الفاظ اس کے ہوتے ہیں جو کہ بظاہر آدمی کو کچھ اور سمجھانے پر مجبور کر دیتے ہیں, جیسے یہ حدیث بظاہر تو جبر کا معاملہ لگتا ہے.
جی بالکل, خدا کو اگر ہم ایک انسان کی طرح کنسیڈر کریں, جس طرح انسان ایک زبان بولتا ہے خدا کے لیے بھی یہی زبان سوٹیبل ہے, تو یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے, اس کی شان کے. ایسی ذات جو کامل علم رکھتی ہے, کامل قدرت رکھتی ہے, کامل حکمت رکھتی ہے, اس کے علاوہ سینکڑوں اس کی ذات کے صفات ہیں, پہلو ہیں, وہ ذات جو ہے اگر ہم اس کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو اس کا تصور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ جو اس کے بارے میں بات کریں اس کی شان کے مطابق کریں. اسی لیے احادیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کے والے سے بات بیان کریں گے تو اس میں کچھ ایسا پہلو ہوگا کہ وہ انسانی اسلوب کی بات نہیں لگے گی. یعنی اسے علماء تو وعدے کریں گے کہ خدا نے یہ کام اپنے قانون کے مطابق کرتا ہے, اپنے اصولوں کے مطابق کرتا ہے. یہ وہ کیسے جان لیتے ہیں کہ اصولوں کے مطابق, قانون کے مطابق؟ اس کی صفات سے. جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, جب وہ کہتا ہے کہ میں مہربان ہوں, تو اب وہ اس طرح کے جو جملے ہیں, جو بات جو خدا کی شان بے نیازی کو بیان کرتے ہیں, اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں, قدرت کی وسعت کو بیان کرتے ہیں, اس کے علم کی وسعت کو بیان کرتے ہیں, ان کو پھر اس کی صفات کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے ہم یا ہمارے مفسرین بریکٹوں میں مثلا لکھ دیں گے کہ خدا جو چاہے گا کرے گا اپنے قانون کے مطابق. قانون سے کیا مراد ہے؟ اپنی صفات سے اٹھنے والے اصولوں کے مطابق. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی شخصیت یا اچھا آدمی, اس کا اصول اچھا ہوتا ہے. جو بندہ اچھا نا, صفت اچھی ہے, تو اس صفت کا ظہور یہ ہوگا کہ اس کا طور طریقہ, اس کا اصول, اس کے اعمال اچھے ہوں گے. اسی طرح خدا کے حوالے, خدا کے ہاں عدل پایا جاتا ہے, خدا کے ہاں رحمت پائی جاتی ہے, خدا کے ہاں خیر خائی پائی جاتی ہے. وہ مخلوق کے لیے, سب کے لیے, اس کی ہر بات کے اندر یہ پہلو ہوتے ہیں, لیکن بیان اس کی شان کے مطابق ضروری ہے کہ کیا جائے.
جی اچھا, جیسا کہ ہم احادیث اس طرح کی جس میں الفاظ سے کچھ ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے, ہم قرآن کی روشنی میں اس کو بھی دیکھتے ہیں, تو قرآن بھی جیسے کہ آپ نے وضاحت کی اس کے حوالے سے کوئی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے؟
جی بالکل, قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں, ہم انشاءاللہ مجھ سے کا مطالعہ بھی کریں گے کہ جیسے ہے نا یغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء, تو اب ظاہر ہے خدا ظالم نہیں ہے کہ وہ جو موڈ آئے وہ کر دے.
صحیح.
جدھر اس کا انسان کی طرح, آج میرا موڈ اچھا ہے تو میں نے اچھے کام کرنے ہیں, آج موڈ خراب ہے تو اچھی بات کا بھی غلط جواب دینا ہے, یہ خدا پر کیفیتیں نہیں آتی. جب نہیں آتی تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یغفر لمن یشاء, جس کو وہ چاہے گا بخشے گا. لفظ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی مرضی کرے گا, تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, مرضی نہیں کرے گا, اصولوں میں بندھا ہوا دکھائی دے وہ خدا.
اچھا, اصولوں سے بندھا ہوا.
ہاں, میں گویا کہ جس طرح انسانوں کو کہ بھائی آپ نے ایک بات کی, فرض کیجیے آپ نے مجھ سے کوئی بات کی, میں نے آپ سے کوئی بات کی, تو میں کہوں گا کہ نہیں نہیں سب آپ کی بات بے انصافی کی بات ہے. کیسے کہوں گا؟ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ آپ انصاف کے اصول میں بندھے ہوئے ہیں. آپ کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ ایسا کریں. آپ کسی دوسرے کے ساتھ اگر کوئی مکالمہ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو کچھ فطری طور پر یعنی چیزیں طے ہیں, ان کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ زیادتی کریں گے. کیا یہی چیز خدا پر بھی لاگو ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں, خدا سراپا خیر ہے, منبع خیر ہے, لیکن وہ قادر مطلق بھی تو ہے, اس کا علم جو ہے وہ لامحدود بھی تو ہے. اب اس کو خیال رکھتے ہوئے, یعنی اس کی قدرت اور اس کے علم کا خیال, اس کی شان کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم بات کرنا چاہیں گے یہی, تو وہ پھر الفاظ یہی بنتے ہیں کہ وہ جیسا چاہے گا کرے گا. اچھے نے برا تو کرنا ہی نہیں ہے, تو وہ جیسا چاہے گا کرے گا, یعنی اپنی اعلیٰ شانوں کے مطابق. اس پر کوئی جبر نہیں, کوئی جیسے کہ شرک کے حوالے سے نا, وہ یہ ہے کہ خدا کو, شرک کا مسئلہ کیا ہے, خدا کو کیسے پکڑا جائے, خدا کو کیسے قابو کیا جائے, خدا سے کیسے اپنی کیا کہیں گے, اپنی غلطیاں, اپنی کوتاہیاں منوائی جائیں, جبرن کہہ لیں, یا خدا کو مجبور کیسے کیا جائے, کوئی محبت کے ذریعے, کوئی کسی دباؤ کے ذریعے. تو اس لیے انسان تو اس طرح سوچتا ہے, لیکن خدا کی شان کے خلاف. خدا نے یہ کہا کہ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا, جس کو چاہے گا سزا دے گا, جس کو چاہے گا ہدایت دے گا, جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا, لیکن یہ سارے کام فطری طور پر اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں.
یعنی کہ یہ نہیں اس کا مفہوم لیا جا سکتا کہ اللہ چاہے تو جو آدمی انتہائی جہنم کا حقدار ہے بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے.
ہاں
وائس ورسا.
نہیں ٹھیک بات, بالکل صحیح ہے. یعنی کہ یہ خدا کے صفت عدل کے خلاف ہے, صفت رحمت کے خلاف ہے کہ وہ ایسا کرے. وہ اپنی صفات کے مخالف نہیں چلتا. اسی لیے نا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خدا کی رحمت جو ہے کیا اس کے عدل کو توڑ دیتی ہے یا خدا کا عدل اس کی رحمت کی نفی کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک چیز ہے کہ اس کا توازن خدا کے یہاں کیا بنتا ہے. ہم تو یہ کہیں گے نا کہ بھئی آپ رحم کریں اور بھول جائیں کہ میں نے کوئی آپ سے زیادتی کی ہے, تو کیا خدا سے بھی ہم اس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ خدا بھول جائے میں نے جو ظلم کیا اپنے بھائی پر, اپنے دوست پر؟ تو یہ اس طرح کی بات جو انسانوں سے کے لیول پر ہے وہ خدا کے لیول پر جچتی نہیں ہے, موضوع ہی نہیں ہے. اور وہ ظاہر انسانی عقل سے ایک بالا چیز ہے. احادیث میں یا قرآن میں جب بیان کی گئی ہے تو وہ پھر خدا کی شان کو ملحوظ رکھ کر بیان کی گئی ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے. اب یہ دیکھیں ایک بڑی آیتیں خیر ساری زوردار ہیں کہ وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے کہ تم چاہو. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم پورے خدا کے کنٹرول میں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, کنٹرول میں بھی ہیں. اور کنٹرول میں ہونے کے بعد یہ سوال کہ کیا ہمیں اختیار و ارادہ کی آزادی ہے کہ نہیں. ہاں بالکل ہے, اس کے ہم خود گواہ ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہم دوسرے بندے سے جھگڑ رہتے ہیں کہ نہیں میری مرضی جو میں کروں, میں آپ کی بات کیوں مانوں. یہ جب جملہ میں کہتا ہوں کسی بھی اپنے ساتھی کو تو یہ کیسے کہہ لیتا ہوں کہ میں آپ کی بات کیوں مانوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں آپ کی بات نہ ماننے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہوں. اور یہ ہر بندہ کہتا, بچہ کہتا ہے میں نہیں مانتا بات.
اچھا رفیع صاحب بات تو واضح ہے, لیکن مطلب اسی حدیث کو دیکھ لیں, اسی طرح آپ نے قرآن آیات بھی اس میں ان کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی, لیکن اس سے دیکھیے دو فرقے بن گئے, قدریہ جبریہ. بعض کنسیپٹ یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بالکل مقتدر ہے, جیسے وہ چاہتا ہے وہی کچھ کرتا ہے, اس میں جبر کا پہلو ہے. اور کہیں اس کے برعکس کہ اللہ جی آپ بندے کی اختیار ہے, بندے ہی کا اختیار ہے اور کسی کو اختیار نہیں. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں, کوئی اس کا توازن یا اس پر آپ کا کوئی کومنٹ؟
نہیں, جو اس میں معاملہ ہے نا, معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن خدا کی قدرت کی طرف چلا گیا.
صحیح.
شان قدرت جو خدا میں پائی جاتی ہے, عظیم قدرت, لامحدود قدرت, اس پر ذہن مرکوز ہو گیا. تو وہ جو ہے جبریہ کا انہوں نے کا یوں سمجھیں کہ جبریہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا عقیدہ جبریہ اختیار
کر لیا.
کچھ لوگوں کا ذہن خدا کی رحمت کی طرف چلا گیا, تو ان لوگوں کا ذہن جو تھا وہ پھر اس طرف چلا گیا. قدرت میں ایک غلبہ کہ وہ جو چاہے کرے. حتیٰ کہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ خدا اگر نیک آدمی کو دوزخ میں ڈال دے اور برے آدمی کو جنت میں ڈال دے, جو یقیناً برا ہے, اس کی اپنی نظر میں برا ہے, خدا کی اپنی نظر میں, اور یہ اپنی خدا کی نظر میں اچھا ہے, اس کو دوزخ میں ڈال دیا, اس کو جنت میں ڈال دیا, اس پہ الزام نہیں آتا کیونکہ وہ قدیر ہے, قادر ہے, جو چاہے کرے. اس کا چاہنا جو ہے لامحدود ہے, اس کو کوئی چیز روکتی نہیں.
صحیح.
اور جن لوگوں کا خدا کی عدل کی طرف چلا گیا, عدل و رحمت کی طرف چلا گیا, ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. خدا کے سارے کام جو ہیں اصولوں کے مطابق ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اصولوں کے مطابق خدا گویا اصولوں میں جھگڑا ہوا ہے. تو اس طریقے سے پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھ گئی,
دو انتہاؤں میں چلی گئی, جبکہ توازن یہی ہے کہ ہر صفت اپنے
یہ نہیں کہ ہاں بالکل خدا کی سب صفات کو جب ملحوظ رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں بات بالکل ایک متوازن سامنے آتی. لیکن اس میں ایک بات اہم یہ ہے کہ انسان کو رکنا پڑتا ہے اس پر کہ میں ایک حد سے آگے نہیں جانتا اور مجھے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی, کیونکہ متشابہات کا جیسے ذکر ہے نا کہ بھائی جن چیزوں کے کو تم اصل نہیں دیکھا ہوا, جس دنیا کے سے تم واقف ہی نہیں ہو, اس کے بارے میں تم کیسے جان سکتے ہو؟ اور اس میں سب سے زیادہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات کی جو ہے نا, مطلب ہم کہیں کہ رحمت سے ہم واقف ہیں بھائی, کہ کیونکہ رحمت انسان میں بھی ہوتی ہے, یہ بات درست ہے. لیکن خدا کی رحمت کی کیا شانیں ہیں, اس سے ہم واقف نہیں ہیں. اس کی رحمت کی کیا عظمت ہے, ہمیں وہ لگے گا کہ اگر یہاں پر ہمارے سامنے آئے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ رحمت تو نہیں بنتی, ہو سکتا ہے میں اعتراض ہو, لیکن چونکہ یہ اپنی ذہن کی محدودیت کی وجہ سے یہ ہے تو اس لیے رکنا پڑتا ہے. یہ رکیں گے تو خدا کے ساتھ رہیں گے, جب آگے بڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے خدا پر بھی اعتراض, اور کہا کہ جو میری عقل میں نہیں آتی بات وہ بات غلط ہے.
تو الجھنیں ساری سلجھ گئیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. تو ناظرین اگلے کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ.